هم درباره اون حدیث شریف معراج.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگو حدیث شریف معراج کے بارے میں ہے.
این گفتگوی است بین خدا و پیامبرش تا به شکلی به ما منتقل بشود و ما عامل به این سوال و جواب ها باشیم.
سه حدیث شریف پروردگار عالم و اس کے حبیب کے درمیان گفتگو ہے تاکہ اس یہ گفتگو ہم تک پہنچے اور ہم اس گفتگو کے ماحصل پر عمل کر سکیں.
واقعا اگر بشریت بخواد صلاح و فلاح رو شاهد باشه، رستگاری و سعادت رو در آغوش بگیره، در بهشتی در این عالم زندگی کنه، راهی ندارد، چاره ای ندارد غیر از این که به این گفته ها عمل کنه.
اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اس عالم میں اپنی فلاح اور صلاح کو تلاش کرے اور بہشت معنی میں جینا چاہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے محتویات پر عمل کریں.
نہ در این محیط ظلمی باشد، نہ تعدی، نہ تجاوزی باشد، نہ جسارتی، نہ غیبتی باشد، نہ تهمتی، نہ فقری باشد، نہ بدبختی. به این روایت باید عمل کرد.
اگر اس عالم میں یہ چاہیں کہ ظلم نہ ہو، تعدی نہ ہو، کسی کے حقوق سلب نہ ہو، غیبت نہ ہو، برائی نہ ہو، اور نہ تنگستی اور بدبختی ہو، ایک کاملاً سعادت مند زندگی گزارنا چاہیں تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اس حدیث شریف پر عمل کیا جائے.
برای اینکہ حدیث مقداری طولانی است، زودتر تمامش بکنیم، بنا دارم حالا فقرات زیادی از حدیث رو بخونم، یه معنای تحت لفظی بکنم، بعد بعضی از فقراتش رو توضیح بدم.
حدیث چون که کافی تفصیلی ہے اور حدیث کے تمام جملات کی اگر تشریح کی جائے تو بہت سارا وقت چاہیے اس کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ بہت کم عرصے میں اس حدیث کو مکمل کروں، اس لیے بعض جملوں کا تحت اللفظی ترجمہ کروں گا اور بعض جملے جو محتاج بے تشریح ہیں ان کی وضاحت کروں گا.
عبارت رو بکنم. یا احمد، بعزتی و جلال، عزت و جلالم قسم.
حدیث یہاں تک پہنچی تھی کہ ارشاد حضرت حق ہوا یا احمد بعزتی و جلالی، اے احمد میری عزت اور میرے جلال کی قسم.
ما من عبد زمن لی باربع خصال الا ادخلته الجنه. هر عبد، هر بنده ای از بندگان من اگر تضمینی بدهد، با من شرط ببندد، معاهده کنه که بگوید خدایا من چهار خصلت را در خودم همیشگی می کنم، این ضمانت رو بدهد، من هم در مقابل بهشت رو به او میدم و دستش رو میگیرم داخل بهشتش میکنم. از خلطور جنه، یعنی این نمیذارم جای دیگه بره، میبرمش بره.
میری عزت اور جلال کی قسم، اگر کوئی میرا بندہ چار خصوصیات کو اپنانے کی گارنٹی دے دے اور گارنٹیڈ طور پہ وہ ان چار خصوصیات کو اپنائیں تو میں بھی اپنے اس بندے کو اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچا دوں گا.
لسانه بما لا يعني زبانش را از بیخود گویی نگه دارد، چیزی که منفعت ندارد نگوید. یک،
اون چار خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اپنی زبان کو بیہودگوئی سے روکے. لا یعنی یعنی بغیر مقصد کی گفتگو، وہ گفتگو کی جس میں کوئی مقصد نہ مقصدیت نہ ہو، لا یعنی سے اپنی زبان کو روکے.
ویحفظ قلبه من الوسواس، جلوی وساوس شیطانی، خلجانات شیطانی رو در قلبش بگیره.
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اپنے دل کو محفوظ رکھے. پہلی خصوصیت زبان کو محفوظ رکھنے کی تھی، دوسری یہ ہے کہ اپنے دل کو محفوظ رکھے. کس چیز سے محفوظ رکھے؟ بےہودہ خیالات کے آنے سے، وسوسوں کی گزر سے اپنے دل کو محفوظ رکھے.
ان یحفظ قلبه من الوسواس، یادتون باشه قلبش.
اس دوسری خصوصیت کو ذہن میں حوالہ کر دیں اور اس سے کام لینا ہے، بعد میں اس کی طرف دوبارہ آئیں گے.
ویحفظ علمی ونظری الی، یادش باشه ہمیشہ در نظر من ہے، ہمیشہ مورد عنایت من ہے، هیچ وقت از من غائب نمی، هیچ گاه از علم من خارج نمیشه، علم و نظر من بر رو احاطه داره. اینو حفظ کنه، ببینه من او رو میبینم.
اور پھر تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اس خصوصیت کو بھی محفوظ رکھے کہ وہ بندہ میری نظر اور میرے علم میں مسلسل ہے، یعنی ایک لحظے کے لیے بھی کبھی بھی میری نظر سے وہ غائب نہیں ہے اور نہ میرے حیطہ یا علمی سے وہ باہر ہے. اس چیز کو وہ محفوظ رکھے ہمیشہ کہ میں اسے مسلسل دیکھ رہا ہوں اور وہ میرے علم کے دائرے کے اندر.
وَيَكُونُ قُرَّةُ عَيْنِهِ
الْجُوعُ
قرة رو من معنا کردم، نور چشم نیست، نور چشم نیست، قرة معنای خنکی چشم
است. اور حدیث کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھوک ہو. جو کے معنی بھوک ہے، البتہ شاید یہ خود محتاج وضاحت ہے کہ بھوک سے کیا مقصد ہے.
خب، تا اینجا سه تا چیز، یک یسوی لسانه و چهار تا یحفظ قلبه و یحفظ علمی تکون قرت و عینه الجو، این چهار تا رو ضمانت بده. خدا هم یک ضمانت میده و اونی که دست تو رو بگیره ببرد تو بهش.
یه چار خصوصیات هست، کوئی مرد میدان ایسا آ جائے، کوئی بندہ ایسا آ جائے کہ گارنٹی دے دے کہ بس میں ان چار پر عمل کروں گا، یہ چار یقینی طور پر میں حاصل کر لوں گا، میں بھی اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بہشت پہنچا دوں گا.
یا احمد لو ذقت حلاوت الجوع و السمت و الخلوت و ما ورثوم ورثوم منها، اگر جان تو بچشد شیرینی جوع، یک سمت سکوت، خلوت نر معنا خواهیم کرد و ارثی که از جو پیدا می شود و ثمره جو را کار تمام.
ای احمد، اگر کوئی چار چیزوں کا خیال رکھے تو وہ کامیاب ہے، ایک بھوک، نمبر دو سمت خاموشی، نمبر تین خلوت، جلوت میں نہ رہے، لوگوں کے ساتھ نہ رہے، خلوت میں رہے، اور چار ثمرے جوع. ابھی البتہ یہ چاروں کے چاروں محتاج بیان ہیں، محتاج تفصیل ہیں،
انشاءاللہ. حالا پیغمبر ایک سوال میکنه، خدایا یا رب ما میراث الجوع، ثمره جوع، ارثی رو که این گرسنگی برای من میگذاره چیه؟
حضرت نے سوال کیا کہ پروردگارا، یہ جو چوتھی خصوصیت آپ نے ذکر کی، ثمرۂ جوع یا ارث الجوع کا لفظ استعمال ہوا، اس ارث الجوع سے کیا مقصد ہے؟ یعنی جوع یعنی بھوک کا متروکہ کیا ہے کہ جو میرے لیے رہتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں سوال کیا.
قال الحکمہ.
واہ،
یہ کی حکمت ہے؟
جوع کا ثمرہ، بھوک کا ثمرہ اور بھوک کا متروکہ جو وجود میں باقی رہتا ہے، وہ حکمت ہے.
حکمت معرفت راسخ است.
حکمت کسے کہتے ہیں؟ پختہ اور راسخ حکمت، علم کو، علم راسخ کو حکمت کہا جاتا ہے.
وحفظ القلب.
دوسرا ثمرہ حفظ قلب، دل کا محفوظ رہنا.
محرم زور رو ندید چنان قلب محفوظ ہے.
یہ جو سطحی طرح کا جو بھوک ہے ماہ رمضان میں، اس میں بھی کسی حد تک دل محفوظ رہتا ہے.
وَتَقَرُّبُ إِلَيْهِ، اینم ارث جو ہے، نزدیکی به من.
اور بھوک کا تیسرا متروکہ یہ ہے کہ مجھ سے تقرب حاصل ہوگا، قربت حاصل ہوگی.
والحزن الدائم،
چوتھا متروکہ چاروں
پر حزن دائم.
اور حزن دائم، البتہ ہمیں یہ نہ محتاج بیان.
بله. وخفت المعونت بین الناس، خفیف المعونه بودن با مردم،
لوگوں میں خفیف المعونه ہونا، یعنی خفیف المعونه یعنی سهل. خفیف المعونه کا تشریح خوبی چیز ہے،
با مردم به آسانی عیش کند. اگر منصبی، قدرتی، نمیدونم شوکتی بهش داده شد، یه مرتبه غیبش نزنه، در دسترس باشه.
خفیف المعونه که معنی یه هی که لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک آسان اور سہل ہو، فرض کر لیں کہ وہ کسی منصب تک پہنچ جائے، کوئی اقتدار اسے حاصل ہو جائے، تو اس تک لوگوں کو پہنچنے میں دشواریاں نہ ہوں، بہت آسانی کے ساتھ اسے پائیں، یہ ہے خفیف المعونه ہونا.
اگر خاص خونه کسی مهمونی بره، دنبال این نباشه که طرف رو بنیدنم زن مشکلات آنچنانی بیاندازه.
یا اگر یه شخص کسی کے گھر میں بطور مہمان جائے، تو اس مہمانی میں بھی توجہ رکھیں کہ اس مہمانی میں بھی ایسا نہ ہو کہ اس کے مہمان ہونے کی وجہ سے میزبان مشکلوں میں پڑ جائے، بلکہ اس کا سلوک عام طور پر ایسا ہو کہ اگر مہمان بن جائے تو میزبان کو آسانی ملے.
خلاصہ طوری باشه مردم با او راحت باشن.
خفیف المعونه بیان ہو رہا ہے. خفیف المعونه کے معنی یہ ہے کہ لوگ آسائش کا احساس کریں اس کے ساتھ، اس کے ساتھ رہنے میں.
وقول الحق، حق گو باشه
اور حق گو ہو جائے. یہ بھی اسی جوع کا ثمرہ ہے, بھوک کا نتیجہ.
ولا یبالی عاش بعسر ام بیوز, بی خیال باشے.
اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ پتہ نہیں آخری بھی ہے یعنی میں نے خامخا کہ جی کہ بھوک کی ایک اور خصوصیت اور متروکہ یہ ہے کہ اسے فرق نہ پڑے کہ اس کی زندگی آسائشوں میں ہے یا تنگیوں میں. تنگی میں ہو تو بھی وہ راضی رہے, آسائش میں ہو تو بھی وہ راضی رہے.
یا احمد,
ہاں بس آخری تھا. اچھا,
هل تدري بأي وقت يتقرب العبد إلي؟ قال الله.
حديث آگے بڑھ گئی. کہا اے احمد, پتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے قریب ہو سکتا ہے؟
قال اذا كان جائعا او ساجدا.
اللہ, کہا قربت بندے کو دو حالتوں میں حاصل ہوتی ہے, یا وہ بھوکا ہو یا وہ سجدے میں ہو.
خب, این مقداری از حدیث که انشاءاللہ به زود تمام بکنه. ببینیم چنین
هنوز تشنه هست.
بله,
که یه حدیث کا تحت لفظی ترجمه تھا جو آپ کے سامنے مختصرا پیش کیا گیا, اور بقول آقا کہ انشاءاللہ ہم جلدی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں.
خب, ما این ماه ماه ربیع الاول,
یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے.
من دیروز تو ذهنم بود که خدایا چه میشه که به زور ما رو هدایت بکنی.
کل میں سوچ رہا تھا کہ پروردگارا ہم کیا کریں, کس طرح سے عمل کریں کہ آپ کی ہدایت ہمیں خود بخود پہنچے.
بزور خودت گفتی هر کس این چهار تا, حالا ما این چهار تا رو نداشتیم چه میشه که دستمون رو بگیری؟
کوئی راستہ ہے کہ فرض کر لیں چار حد خصوصیتیں حاصل نہ بھی ہوں تو کوئی دست غیب ہمیں مدد کرے اور دستگیری کر کے ہمیں راہ ہدایت پہ لگا دے.
بعد یاد یہ تکیے تاریخی افتادا,
مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آیا.
در اون جنگی که شیبه کشته شد, ابو جهل کشته شد, عباس و عقیل هم اسیر شده.
وہ جنگ کے جس میں ابو جہل اور شیبہ مارے گئے اور عباس اور عقیل اسیر ہوئے, قیدی ہوئے. عباس اور عقیل ادھر سے آئے تھے مشرکین کی طرف,
سران شرک ہمیں اسیر شدہ,
اور مشرکوں کے جتنے سردار تھے وہ سب پکڑے گئے.
اینا رو به صف کرده بودن.
جو قیدی لائے گئے تھے ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا.
پیغمبر اکرم آمد یک نگاهی به این اسرا بکنه, بستگانش هم بودن دیگه.
حضرت رسول تشریف لائے قیدیوں کے درمیان انہیں دیکھنے کے لیے, اور ان قیدیوں میں پیغمبر کے قریبی رشتہ دار بھی تھے.
همینطور که پیغمبر نگاه کردن خب دیدن عقیل هست, عباس هست, دیگران هستن, یک تبسمی پیغمبر فرمودن.
قیدیوں پر ایک نظر ڈال کے ان میں دیکھا کہ عقیل اور عباس بھی موجود ہیں, تو حضرت رسول اللہ تھوڑے سے مسکرائے.
خب این سران شرک رو کردن به عقیل و عباس, گفتن ببین چه لبخند تمسخرآمیزی زد.
کہ جو دوسرے مشرکین تھے انہوں نے عباس اور عقیل سے کہا, دیکھو یہ تمہارا بھتیجا کتنے مسخرہ کے انداز میں مسکرا رہے ہیں, ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں.
تبسم متکبرانه ای داره
که متکبرانه هستی این که لبون پیه.
پیغمبر خب متوجه شده اینا دارن چه میگن, برگشتن.
پیغمبر کو پتا چل گیا که کیا کہہ رہے ہیں.
فرمودن نه, تبسم من تبسم تمسخرآمیز و متکبرانه نبود.
پیغمبر ان کی گفتگو سننے کے بعد ان کی طرف پلٹ گئے اور فرمایا کہ دیکھیں میں یہ جو مسکرا رہا ہوں یہ میری مسکراہٹ متکبرانہ مسکراہٹ نہیں ہے.
ترسل من از این بود که عجب خدا چجور شما رو به اسارت گرفته تا مسلمونتون بکنه وارد بهشتتون کنه آدمتون کنه. ترسل من از این بود.
میں اس لیے مسکرا رہا تھا خدا نے کتنا ہی اچھا شارٹ کٹ اختیار کیا تمہیں بہشت میں داخل کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاتھوں سے تم اسیر ہو گئے اور کتنے آسانی کے ساتھ آپ کو ہدایت مل گئی ورنہ تم کہاں اور یہ راستہ کہاں.
من دیدم خدا بنا داره شما رو یک طوری توسط اسارت بہشتی کنه.
میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں اسی قیدی بنانے کے ذریعے سے جو بظاہر قیدی ہو تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے اور تمہیں داخل بہشت کرنا چاہتا ہے.
برای تبسم کردم
اس لیے مسکرا رہا تھا.
پیغمبر کی انو فرمود اول کسانی که آمدند و اسلام آوردند همین عباس است و عقل.
جب پیغمبر نے اس طرح سے فرمایا تو ان پیغمبر کی فرمائشات کا اثر ہوا اور اسلام قبول کیا دل سے عقیل عباس اور بہت ساروں نے.
خب بابا من تو ذهن آمد خداوند دیگه مرم قیدی خودت بکن چه میشه.
میں میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی خداوند ہمیں بھی اپنا قیدی بنا دو.
تا یہ چیز دیگر ہے. حالا این روایاتی که میخونیم میخواییم بستری آماده بشه تا او عنایت کنه.
یه روایات هم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ این روایات کی روشنی میں اس طرح کی تمہید فراہم ہو جائے کہ خداوند عالم کی عنایتیں ہم پہ ہو سکیں.
اینگه دو این که این روایات این چنینی اینا بسرن از برای سلوک. هر کسی به اندازه سعه وجودی خودش از این سفره پرنعمت بهره برمی‌داره.
اور پھر اس طرح کی احادیث کہ جیسے حدیث معراج ہے یہ اہل سلوک کے لیے زاد راہ فراہم کرتی ہیں یہ حدیثیں. اور ہر کسی میں جتنی بساط ہے جتنا استعداد ہے جتنی صلاحیت ہے اپنے حسب حیثیت اور حسب وجود اس دسترخوان پرفیض معنوی سے فیض حاصل کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھ سکتا ہے.
خب حالا میخواییم بریم سراغ روایت و اون حدیث قدسی یه خورده معنا.
اب چلتے ہیں اس حدیث کے پاس اور تھوڑا سا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
آفرینش انسان برای چی بوده؟
توجہ رکھیں کہ انسان کی تخلیق کس غرض سے ہوئی ہے کس لیے انسان کو خلق کیا ہے.
آیا آوردن ما رو بخوریم و بیاشامیم و دعوا کنیم و نمیدونم علو به فلعر داشته باشیم و و و و و تا آخر اینه.
کیا هم اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ جس طرح ابھی رہ رہے ہیں کہ کھائیں پیئیں لڑیں جھگڑیں اور دوسرے کے اوپر تفاخر کریں اور متکبرانہ انداز میں چلیں اور یہ اس کے سر پہ مارے وہ اس کے غریباں میں ہاتھ ڈالے اور اس طرح سے طرح طرح کے اعمال جو ہم انجام دیتے رہتے ہیں. یعنی یہی ہے مقصد تخلیق کی اسی لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے.
یا نہ مارا آوردن تا راہی رو طی کنیں بے کمالی برسے.
یا یہ کہ ہمیں اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ ہم عقل اور وحی کی روشنی میں راستہ طے کریں اور اپنے آپ کو نقص سے کمال کی طرف نکالیں اور مدارج عالیہ تک پہنچ جائیں.
لا شک ولا ریب کہ آمدیم بے کمالی برسیں. سعادت این رو دریابی.
کوئی شک و شبہ نہیں اس بات میں، کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی اگر متوجہ ہو تو شک نہیں کرے گا کہ ہم آئے ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم کمال تک پہنچے.
حالا اگر بخوایم به اون طرف برویم، راه کار چیه؟ طریق چیه؟ وسیله چیه؟ باید چه کنیم؟
اگر کمال تک ہی پہنچنا ہے، ہمارا مقصد نہائی کمال ہے، تو اس کمال کا راستہ کیا ہے، اور اس کمال تک پہنچنے کے لیے، اس راستے پہ چل کے پہنچنے کے لیے وسائل کیا ہونے چاہیے؟
این حدیث معراج اون چهار تا شرط ابزار سلوک ماست برای وصول به اون کمال.
اس حدیث معراج میں یہ جو چار خصوصیتیں ذکر کی گئی ہیں، یہ وہ اسباب اور وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس سفر معنوی میں سفر کر کے مقام کمال تک پہنچ سکتے ہیں.
خوب، پس چهار تا شرط،
پس چار شرطیں تھیں.
ہاں، اگر ان چهار تا شرط رو به کار بستی و اکتساب سعادت و فضیلت کردی، بدان راه رو تمام کردی.
پس اگر کوئی شخص ان چار خصوصیات کا عامل ہو تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے.
و دستورم به ما دادا سارع الى مغفرت عرضها السماوات والارضین.
اور قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جلدی کرو اس مغفرت کی طرف، کہ اس مغفرت کی وسعتیں، یعنی وسعت عرضی، نہ وسعت طولی ہو، ممکن اس کا ذکر نہیں ہے، وسعت عرضی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے.
خب یعنی چه؟ میخواد خدا چی بگه؟
اس آیت میں پروردگار عالم کیا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں؟
خدا میخواد به ما یک ظریفه ای رو بفهمانه.
پروردگار عالم اس آیت کے اندر ایک ظریف اور لطیف نکتہ سمجھانا چاہتے ہیں.
دو مسابقه در دو محیط محقق میشه.
دو مختلف محیطوں میں، دو مختلف فضاؤں میں دو طرح کے مقابلے ہوتے ہیں.
یکی تو محیط ماده، یکی در عالم فضائل و معنویات.
ایک عالم ماده کا مقابلہ ہے، مسابقہ یعنی مقابلہ، سابقو اسی سے، سارعو مسارعات، یعنی اسی سرعت کے ساتھ بھاگنا. تو ایک عالم مادہ میں مقابلہ ہے، ایک عالم معنی میں مقابلہ ہے
و فضائل،
اور عالم فضائل میں.
خب حالا در عالم مادہ بازی ها رو میشوریم، کرکت، فوتبال، دو میدانی، ها؟ نمیدونم هاکی میشمارید دیگه، کشتی، بوکس، یا اللہ.
عالم مادہ میں مثلا لوگ اس کو بھی کمال سمجھتے ہیں نا بھائی، کرکٹ کے میدان میں مثلا مقابلہ، کون جیتا کون ہارا، یعنی ہر کسی کو آگے بڑھنے کا ہے، یعنی یہ ٹیم بھی آگے بڑھنا چاہتی ہے، وہ ٹیم بھی آگے بڑھنا چاہتی ہے. فٹ بال میں یہی حال ہے، اور اسی طرح کے جتنی بھی عالم مادہ کے مقابلے ہیں وہ سب اسی طرح کے ہیں کہ ہر ٹیم یہ چاہتی ہے کہ ہم آگے جائیں.
آقایی که کرکت بازی میکنی یه چیز میلک میذاری چوب نخوره تو پوزای.
اچھا کرکٹ کھیل، معلوم ہوتا ہے آقا نے دیکھا بھی کہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ ایک چیز، ایک ہیلمیٹ کہتے ہیں اس کو، ایک ہیلمیٹ سر پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کا یہاں پر وہ لوہے لگے ہوئے، جالی لگی ہوئی ہے تاکہ وہ کاک بال جو ہے ناک کو نہ لگے. معلوم ہوتا ہے کہ اس مقابلے میں جو وسیلہ یہ مقابلہ ہے وہ نقصان دہ بھی ہے.
کاپیتان میدون میگه آقا تو اونجا بیست، تو اونجا ندوید به هم بخورید توپا نگیرید.
اور کیپٹن بھی باقاعدگی کے ساتھ میدان میں الگ الگ جگہوں پر لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے، تم یہاں رہو تم یہاں رہو، جب وہ گیند اچھل کے آئے تو اس طرح سے نہ بھاگو کہ تم ایک دوسرے سے ٹکرا جاؤ،
و بعضا ہم به هم میخورن
اور کبھی کبھی اس کے باوجود ٹکراؤ ہوتا ہے.
اون میگه تو باعث شدی دست من بره، اونم میگه تو باعث شدی،
کیچ چھوٹ جاتی ہے. نتیجے میں یہ اس کی ملامت کرتا ہے تمہاری وجہ سے کیچ چھوٹ گئی، وہ اس کی ملامت کرتا ہے تمہاری وجہ سے.
ہم در بین خودشون تعارض میشود، هم با رقیب تعارض میکنن.
توجه کرد تو یہاں یہ کھیل جو عالم ماده میں ہے، یہ مقابلہ جو کہ عالم ماده میں ہے، اس مقابلے میں ایک تو خود ٹیم کے اندر بھی تعارض ممکن ہے کہ دونوں بھاگ جائیں اس گیند کی طرف، دونوں ٹکرا جائیں، دونوں سے چھوٹ جائیں، اور پھر ٹکراؤ اس ٹیم اور اس ٹیم میں بھی ہے، ٹکراؤ ہے.
بعضی از طرفداران دو تیم هم به هم بطری پرتاب میکنن، داور رو زخمی میکنن.
کہ کبھی کبھی تو جب جیتنے کے امکانات ہوں تو باہر سے دیکھنے والے وہ جو ہے بوتل اور شیشے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہاتھ میں آ جائے وہ پھینکتے رہتے ہیں.
فٹ بال شام ہے،
فٹ بال میں بھی یہی حال ہے،
آٹوموبائل رانی شام ہے،
موٹر چلانے کے موٹر ریس جو ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہے،
نمیدونم ہاکی شام
همین
ہے، بوکسش کا تھا بتا ہے، بوکس شام همین ہے، این تو ورزشش این دو میدانش هم همینه.
جتنے بھی کھیل ہیں سب میں یہی حال،
میایم بالاتر به مرتبه فرض کنید درس خوندن هم که میرسیم باز این تنبانه و تعارضه هست.
اچھا حتی درس میں، درس میں مثلا فرض کر لیں کہ ایک یونیورسٹی کے اندر، ایک کالج کے اندر جو ایک کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی مسابقے کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض یہ سمجھتا ہے میں پوزیشن لے لوں، وہ اپنے پوزیشن کی فکر میں ہوتا ہے، وہاں پر بھی تمانو اور تعارض ہے.
حتی بالاتر متخصصین درجه کم از هم دزدی میکنن و تمانو با هم دارن، تعارض دارن.
اسپیشلائزیشن میں بھی یہی حال ہے، ایک آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہاں پر بھی تعارض کی کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے.
تو ادارہ شام ہمین ہے،
اداروں میں بھی یہی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا اس سے آگے بڑھنے کی خواہش،
تعارض و تمانو موجود ہے،
تو وہاں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے.
اما یک میدون سراغ داریم که اگر کل جمعیت عالم با تمام سرعت در این میدون با هم مسابقه بدن، یکیشون با هم تعارض نمی‌کنه.
لیکن ایک میدان ایسا بھی ہے کہ اس میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تمام مخلوق جائے اور ہر کوئی آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگا دے، تو ذرہ برابر بھی کوئی تعارض اور تمانو اور استقاد پیدا نہیں ہوتا ہے.
وہ میدان کجاست؟ میدان فضائل ہے.
وہ کون سا میدان ہے؟ فضائل کا میدان.
چرا؟ چون عرض و السماوات و الارضی.
فضائل کے میدان میں کیوں تعارض نہیں ہے، کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ میدان بہت کھلا ہے.
یعنی چی؟ نور در ثانیه چقدر سرعت داره؟
پتہ ہے نور کی رفتار کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں نور کتنی مسافت طے کر سکتا ہے؟
فزیک خوندید دیگه ها؟
ہاں فزکس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہیں.
در ایک ثانیہ چقدر می رود؟
ایک سیکنڈ میں اس کی رفتار کیا ہوتی ہے؟
حالا ببینید در یک دقیقه چقدر؟
ایک سیکنڈ میں اگر فرض کر لو 300 کلومیٹر کم کھولے لیتے ہیں، ठीक है, ज्यादा को नहीं कम को, 300 किलोमीटर एक सेकंड में अगर सफर करे
तो एक दकीके चला 22,000 किलोमीटर,
एक मिनट में कितना होंगे 22,000 किलोमीटर,
एक मिनट में, एक साथ चला,
एक घंटे में कितना
1,300,000 किलोमीटर,
1,300,000 किलोमीटर,
एक रोज चला,
एक दिन में नूर कितनी मसाफत तय करेगी, एक दिन
में 32,000,000 किलोमीटर, ببینید بعضی از ستارگانی که حالا ما شناختیم میلیارد ها سال نوری با ما فاصله دارن
که یه هی نور کی رفتار، ٹھیک ہے، یعنی 32,000,000 سال ایک دن میں نور سفر طے کر سکتا ہے، جبکہ ایسے ستارے ابھی کشف ہوئے ہیں کہ وہ ستارے اگر ہم تک نور کی رفتار سے سفر کریں تو کئی ملین سال لگ جائیں گے، ملیارڈ سال لگ جائیں گے، بلین سال لگ جائیں گے تب وہ ہم تک پہنچیں گے،
یعنی اگر یک وسیلے شما پیدا کنید کہ به سرعت نور حرکت کنے، از اونجا حرکت کنی تا بخوای به زمین برسی، بگی زمین سلام علیکم، میلیارد ها سال طول میکشه.
اون ستاره سے اگر آج نور کی رفتار سے چلنے والا کوئی وسیلہ سفر بنا دیا جائے اور اس ستارے سے اس نے سفر شروع کیا تو کئی میلیارڈ سال لگ جائیں گے تب زمین پر آ کر السلام علیکم اے اہل زمین کہہ کے تمہارے پاس وہ آ سکے گا.
سارعوا الى مغفرة عرضها السماوات والارض، یعنی اگر تمام انسان ها من الاولین و الاخرین بخوان در این راه حرکت کنن هیچ تعارض با هم ندارن.
دیکھیں عرضها السماوات والارضین، اس مغفرت کی طرف دوڑو کہ جس کی وسعتیں، یعنی وسعت عرضی سماوات اور عرضین کے برابر ہے. اب سماوات جو ہمارے علم میں آئے ہیں، ہمارے کشف میں جو سماوات آئے ہیں اس کی وسعت یہ ہے، جو نہیں آیا ہے وہ کتنا ہے خدا جانے، جو کہ ہمیں کشف نہیں ہوا وہ کتنا ہے.
وارد این میدون بشی این چپارت و شرس رو عمل کن،
اگر اس میدان میں جانا چاہتے ہو، اس میں مقابلے کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہو تو ان چار شرطوں پر عمل کر لو.
دو شرط از این چهار شرط شرط های غالبی است، برمیگرده به عمل خارجی من و تو.
این چهار شرطوں میں سے، این چهار خصوصیتوں میں سے دو خصوصیتیں اور دو شرطیں ایسی ہیں کہ وہ غالبی شرطیں ہیں، ہمارے عمل سے مربوط ہیں.
دو شرط دیگرش شرط قلبی است،
لیکن دو دیگر شرائط ہیں وہ قالبی شرائط نہیں ہیں، وہ قلبی شرائط ہیں.
پس دو شرط وصولی، دو شرط شهودی.
پس دوسری عبارت میں ہم یوں کہیں گے کہ دو شرطیں وصولی شرطیں ہیں اور دو دوسری شرطیں وہ شهودی شرطیں ہیں.
خب حالا ببینیم چه میشه. اما اون دو شرطی که برمیگرده به خارج و عمل من،
اما وہ دو شرطیں جو کہ عالم خارج یعنی قالب سے مربوط ہیں اور میرے عمل سے مربوط ہیں وہ یہ ہیں،
برمیگرد به اعضا و جوارح من، به قلبم کاری خیلی ندارم، نه نداشته باشه ولی بیشتر اونه.
بله، وہ دو شرط، ان دو شرطوں کا تعلق اعضا و جوارح سے زیادہ ہے.
یکی زبان است، یکی هم شکم. میخوایم راجع به این دو امروز براتون حرف بزنیم.
وہ دو خصوصیتیں جو کہ قالب سے مربوط ہیں، نہ قلب سے، قلب سے بھی شاید ان کا تعلق ہو لیکن بہرحال اتنا براہ راست قلب سے تعلق نہیں ہے، براہ راست ان کا تعلق جو ہے وہ قالب سے ہے، یعنی اعضاء و جوارح سے ہے. وہ ہیں ایک زبان اور ایک معدہ کہیں یا پیٹ کہیں، پتہ نہیں کون سا لفظ صحیح ہے،
ہر سے گفت
شکم کے لیے کون سا لفظ صحیح ہوگا.
این دو تا شرط از اون دو تا شرط آسان تره.
یہ دو شرطیں جو کہ جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے یا قالب سے ہے، ان دیگر دو شرطوں کی نسبت کہ جن کا تعلق قلب سے ہے، ان کی نسبت یہ شرطیں آسان ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے.
چرا حالا در این روایت این دو تا آمده؟
اس روایت میں یہ دو کیوں آئی ہیں؟
چون حفظ زبان از زیادہ گویی و حفظ شکم از پرخوری، این دو اگر حفظ بشه را بر نفوذ شیطان میبنده.
این دو خصوصیات کا نام اسی لیے خاص طور پر لیا گیا ہے کہ اگر انسان کی زبان کنٹرول میں ہو، حدوں کے اندر ہو، لا یعنی گفتگو سے رک جائے، اور انسان کا معدہ پرخوری سے خالی ہو، تو یہ شیطان کے داخل ہونے کے راستے کو روکنے کی دیواریں بن جاتی ہیں.
پس یکی از راہ های مبارزه با شیطان این است که زبان را کنترل کنیم، شکم را پر نکنیم.
پس شیطان سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ زبان کو کنٹرول کریں اور اپنے معدے کو فل نہ کریں.
البته شیطان راه های دیگه هم داره، ابزار دیگه هم داره، منتها زبان و شکم این دو قوی ترین ابزارن.
البته شیطان کے پاس اور بھی راہیں ہیں نفوذ پیدا کرنے کی، لیکن زبان اور شکم مهم ترین وسائل ہیں کہ یہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ شیطان گھس سکتا ہے.
اگر انسان تواند زبان و شکم را نگه دارد، چشم را هم میتونه نگه
دارد. اگر کوئی انسان اپنی زبان کو روک سکتا ہے، کوئی انسان اپنے معدے کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو اس انسان کے لیے آنکھ کو بچانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ آنکھ کو بھی بچا سکتا ہے.
گوش رو هم میتواند نگه دارد،
کان کو بھی بچا سکتا ہے، آسان ہے.
اما اگر بنا شد زبان و شکم نگه داشته نشود، این دوتا هم نگه داشته نمیشود.
اگر زبان اور معده این دونوں کو محفوظ نہ رکھ سکے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ وسائل نفوذ شیطانی سے بچاؤ کا.
پس بزرگترین ابزار و عامل سلب آگاهی و درک و شعور و بینش و توجه و سلب حضور قلب، پرخوری و زیاده بود.
پس توجه کی قوت چھننے کا ذریعہ، حضور قلب کی صلاحیت چھننے کا ذریعہ پرخوری ہے، بہت کھانا، اور زبان پر کنٹرول نہ کرنا. زبان اگر کنٹرول میں نہ ہو، معدہ اگر محفوظ نہ ہو، تو ایسی صورت میں توجہ بھی انسان نہیں دے سکتا ہے اور حضور قلب بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے.
ایام تحصیل دیدید چجوره؟ کسی که شب که میشه حسابی غذا بخوره، ماشاءالله، حال مطالعه داره؟ حال عبادت داره؟ یکی میخورد، میگفت میخورد، بعدم میافتاد، میگفت اکلا لما، میگفت که خوردی لم بده.
کہ یہ جو محنتی اور زحمت کش طالب علم ہوتے ہیں، وہ شام کے کھانے کو مختصر کھاتے ہیں، اس لیے کہ فل کھانے کے بعد پھر مطالعہ کرنا، پھر سٹڈی کرنا، پھر توجہ پیدا کرنا، پھر عبادت کے لیے اٹھنا، وہ توفیقات ختم ہو جاتی ہیں. اگر وہاں تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے ادھر خیال رکھنا ہوگا کہ ذرا کم کھائے، تاکہ وہ استعداد باقی رہے اور وہاں تک وہ پہنچ سکے.
خوف
وہ عقل لمبا رہنا گفتی
پس و اون وقت در عبادت هم همینطوره. میشه عبادت شبعان که تملق سکران. عبادت آدم
شکم پر شکم
شکم پر کرده مثل تملق مسته. هیچ کدومش ارزش نداره.
عجیب خوبصورت روایت هست یه حضرت علی علیه السلام سه که عبادت شبعان که تملق سکران کہ پیٹ بھر کے عبادت کرنے والے کی عبادت ایسا ہے کہ جیسے مدہوشی میں جو کسی کی تعریف کرنے والے کی تعریف ایک عالم بے ہوشی میں مدہوشی میں اگر تعریف کرے تو اس کی تعریف کی کیا قیمت ہے. ہوش حواس ٹھکانے میں رکھ کے تعریف کرے تو اس تعریف کی کوئی قیمت ہے. ٹھیک ہے عالم شراب پی کے مدہوشی میں اگر کسی کی تعریف کر رہا تو وہ تو کوئی کمال نہیں.
یکی از من سوال بکنه آقا میخوای بگی چی گرسنگی بگی که ما بمیریم ریاضت بکشیم؟
نه. ہاں یہ جو بھوک کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے اس بھوک سے کیا مقصد ہے؟ کیا بھوک کے لیے معنی ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں اور جوانی ہی میں چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جائیں؟
نه عرضمون این است اگر میخوایی از جهت فکر و بدن سالم باشی کمخوار
باش. اگر فکری اعتبار سے سالم رہنا چاہتے ہو اگر حتی بدنی اعتبار سے بھی سالم رہنا چاہتے ہو تو معدے کو پر مت کرو فل مت کرو.
پرخوری دیابت میاره.
جی پورا بھرپور کھانے سے ڈائبٹ کی بیماری پیدا ہوتی ہے. شوگر شوگر ہے نا.
پورا پرخوری فشار خون میاره.
پرخوری کے نتیجے میں بلڈ پریشر پیدا ہو جاتی ہے.
پرخوری کولیسٹرول خون رو زیاد میکنه
اور خون میں کولیسٹرول زیادہ پیدا ہو جاتی ہے پرخوری کے نتیجے میں.
پرخوری تریگلیسیرید خون رو زیاد میکنه.
کیا کچھ ٹیلی گراف آئے گا؟ یہ کیا بلا ہے؟ اب کوئی چیز ہے بھارا
پرخوری اسید اوریک خون رو زیاد میکنه.
میں نے فهمید اسید اوریک کیا چیز ہے.
پرخوری اوره خون رو زیاد میکنه. پرخوری باعث سکته مغزی میشه یا سکته قلبی میشه. مورک های مغز میگیرن یا شاهرگ های قلب میگیرن.
پرخوری کے نتیجے میں فالج بھی پڑ سکتی ہے. پرخوری کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں جسمانی بیماریاں ہیں
عزیزم. تنها قلب ظاہری تو انفکتوس نمی کنے. سکتے
یاد رکھنا کہ یہ پرخوری کے نتیجے میں یہ جو آپ کا فزیکلی دل ہے یہ صرف یہی دل ہی فیل نہیں ہوتا ہے
بلکہ قلب جان تو هم انفاکتوس میکنه.
بلکہ آپ کی روح کا جو قلب ہے جسے لب کہا جاتا ہے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے پرخوری کے نتیجے میں.
بعضی از انسان ها به واسطه پرخوری سکته مغزی میکنن. تکلم ندارن شعور ندارن فهم ندارن. این زیاد خاری در جان در جسم این اینچنین کرده فکیفه به جان.
یہ پرخوری کہ جس کے نتیجے میں فکری طور پر وہ فالج میں گرفتار ہو چکا ہے نہ وہ سوچ سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ حرکت کر سکتا ہے. پرخوری کا نتیجہ جسم میں اس طرح سے ظاہر ہو پھر روح میں اس کا اثر کیسے ہوگا؟ وہ معنوی طور پر سوچنے کی صلاحیتیں بولنے کی صلاحیتیں تفکر کی صلاحیتیں
پس
وہ کہاں باقی رہیں گی؟
نہ چندان بخور که از دهانت براید نه چندان که از ضعف جانت سراید.
نه اس طرح سے کھالو کہ ڈکارے لیتے رہو اور نہ اس طرح سے بھوکے رہو کہ اٹھ بھی نہ سکو. وہ بھی صحیح نہیں ہے.
پس بلکہ با اعتدال در خوراک.
پس معلوم ہو گیا کہ یہاں جو سے مقصود شکم پوری ہے پور نہیں کرنا نہیں کہ بالکل ہی بھوکا رہنا. وہ مقصود نہیں ہے.
پس معتدل خوردن ممنوع ہے.
کیا پسندیدہ ہے؟ غذا میں اعتدال، میانہ روی،
در حالی که ما باید غذا بخوریم تا بتوانیم خدمت به مردم کنیم، درس بخونیم، عبادت کنیم، اون رو هم میخواییم.
در حالی ایسا نہیں ہے کہ نحیف اور لاغر جسم خدا کو مطلوب، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ کھا پی کے اتنی توانائی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، خدا کی اطاعت کر سکیں اور اپنے فرائض سے سبکدوش ہو سکیں. قوی اللہ خدمت کے جوار اپنی ہے نا دعائے کمیل میں.
اگر برای غذاها کار داشته که خدا کاری نمیشه. حالا ببینید مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه ازش سوال شد که آیا آقا این روایاتی که در مذمت پرخوری آمده و در باره جوع از معنیش چیه؟ ایشون جواب داد.
آیت الله طباطبایی سے، سید حسین طباطبایی سے پوچھا گیا کہ یہ روایتیں جو پرخوری کی مذمت میں اور جوع کی مدح میں آئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ پوچھا گیا.
فرمودن مراد سبک بودن شکم در مقابل پرخوری.
معده کو ہلکا رکھنا یہ مراد ہے. جوع سے مقصود معده کو ہلکا رکھنا، اتنا پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے کہ اس سے سنگینی پیدا ہو، بس یہ مقصد ہے.
در این روایت یه موقعی تو ذهنتون نیاد برای چه پیغمبر نمیدانست و این پرسیده؟ نه این نیست. این سوال و جواب ها سوال و جواب های تعلیمی است برای ما. یادتون باشه ها؟
یه جو پیغمبر نے حضرت حدیث سے سوال کیا کہ خدایا جو کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر کو جو کا مطلب نہیں معلوم تھا، بھوک کا نہیں معلوم تھا، لیکن یہ تعلیم میں دیگران کے خاطر دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہے.
پس معنی جو معلوم شد،
جو کے بارے میں پتا چلا کہ جو کیا چیز ہے، بھوک.
جو در مقابل پرخوری است، یعنی شکم را پر نکردن.
بس جو کے معنی یہ ہیں کہ معدے کو پر نہ کرنا.
حالا روایاتی رو در این زمینه میخوام براتون بخونم.
اب اس سلسله میں کچھ روایتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں.
قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاهد انفسکم بالجوع والعطش. میخوای با خودت مبارزه کنی؟ با نفست مبارزه کنی؟ من راه مبارزه با نفست یادت میدم. مقدماتش این است که شکم رو پر نکنی، یعنی میخوای بری سراغ خوردن. دلت میخواد دو مرتبه دست دراز بشه تو سینی فرد کنی، نمیدونم چی میگم، بریانی الا ماشاءالله. نه و کافیست به اندازه ای که تقریبا تو رو نگه داره غذا خوردی، هی سراغ اتک نداشته باید، هی به سراغ این نرو، مجاهده کن. همین مجاهده برای همین مقدماتشه.
اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار حدیث میں بیان ہوگا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کے ذریعے سے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرو. جو کے ذریعے سے یعنی کیا مطلب؟ مثلا آپ کی پسندیدہ غذا ہے، ابھی آپ کا جی چاہتا ہے کہ دو چار لقمے اور لے لیے جائیں، دس بارہ لقمے مثلا ابھی اور کھانے چاہیے، چھوڑ دیں. ابھی ارادہ ہے، اپنے اندر ارادہ پیدا کریں، خواہش ہے تو اس خواہش کو چھوڑ دیں، نہ کھانا.
جاهدوا انفسکم بالجوع والعطش، مجاهده کنید با خودتون با جوع و عطش.
عطش
یه خورده آب هم زیاد نخورید،
پانی به حد ضرورت تک پینا چاہیے. این
یک روایت. روایت دوم، وقال لا يدخل ملکوت السما من ملأ بطنه. اگر میخوای به ملکوت آسمان بری با شکم پر نمیشود. جان علی که نمیتونه راه بره، فلجه.
اگر کوئی ملکوت آسمان تک پہنچنا چاہتا ہے، ملکوت سما تک، تو اس کے لیے پیٹ بھر کے نہیں جایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ پیٹ بھرا ہوا شخص جو ہے وہ فلج ہے، فالج زدہ ہے. فالج زدہ شخص تو سفر نہیں کر سکتا ہے، کیسے جائے گا ملکوت آسمان تک؟
جان ان فکتوس کرتے بے واسطے پرخوری،
تمہاری جان ان فکتوس کی بیماری سے دوچار ہو چکی ہے.
بله،
پرخوری کے نتیجے میں.
و قال صلوات الله و سلام علی افضلکم منزلتا عند الله تعالی اطولکم جوعا و تفکرا. جالب ها،
خدا کے پاس تم میں سے وہی شخص زیادہ منزلت رکھتا ہے کہ جو زیادہ دیر تک فکر کر سکے اور جو زیادہ دیر تک بھوکا رہ سکے.
این دوتا کنار هم هستا،
دیکھیں فکر اور جوع ساتھ ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے.
این دوتا کنار هم هستا، اول ببندش خیالت برد بشه. اینم روایت سوم. روایت چهارم، رویه ان ابلیس زهر لیحیی ابن زکریا.
روایت پر آیا ہے کہ ابلیس یحیی ابن زکریا کے سامنے آیا.
فرع علیه معالیق من کل شیء، دید قلهایی از انواع مختلف دست این آقای شیطونه.
حضرت زکریا نے دیکھا کہ ابلیس کے ہاتھ میں طرح طرح کے زنجیریں اور طرح طرح کے وہ شکار کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جال. جال، طرح طرح کے جال اس کے پاس تھے. جال کے لیے کون لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو تلاش کر رہا ہوں.
فقال علیہ السلام،
حمد احسن، حمدا صحیح ترجمہ بھی آ گیا، حمدا.
فقال علیہ السلام لہو یا ابلیس ما ھذہ المعالیق، اینا چیے؟
حضرت زکریا نے پوچھا کہ ابلیس یہ تمہارے ہاتھ میں جو طرح طرح کے پھندے ہیں یہ کیا ہیں؟
حقیقت ان معالق چیئے؟
یعنی ان پھندوں کی حقیقت کیا ہے؟
قال حاضحی ہی شہوات اللتی اصیب بہن قلوب بنی آدم.
یہ پھندے وہ شہوتیں ہیں، وہ خواہشیں ہیں جو بنی آدم کے دلوں میں موجود ہیں.
فقال علیہ السلام هل فیها شیء، آیا از این معالیق برای منم آماده کردی؟
این پندوں میں سے کچھ میرے لیے بھی تیار کر رکھا ہے ابلیس؟
قال نعم، بلے
میں نے تمہارے لیے بھی رکھا ہے، قصہ خالی نہیں ہوں.
ربما اشبعت فشغلناک عن الصلاة و عن الذکر. هر وقت که خیلی سیر شدی، آهان، یادت باشه این قلب از گرد دل تو آمیخته. یعنی چه می کنم؟ شغلنا که عن صلات و عن الله، از یاد خدا و از حال در صلات تو رو باز می دارم.
جب بھی تم کھا پی کے فل ہو جاتے ہو تو ہم تمہیں غفلت میں ڈال سکتے ہیں، یاد خدا سے اور خدا کی عبادت سے.
قال علیہ السلام هل غیر ذلک؟ قال نعم، غیر از این که چیزی نیست. گفت نه، با همین
اس کے علاوہ کوئی اور پھندا، اور کوئی پھندا نہیں ہے تمہارے لیے.
قال للہ علی ان لا املا بطنی من طعام ابدا. اینجا جناب یحیی با خدا عهد میکنه، همین چیزی که من زمن علی تو اون روایت اینجا معاهده است، گفت لله علی این که دیگه شکمم رو پر نکنم از طعام.
تب یحیی ابن زکریا نے کہا کہ میں نظر کرتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی بھی اپنے معدے کو پر نہیں کروں گا للہ